الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المصدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين عاني أبا القاسم محمد اللهم صل على وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كتبنا في الدبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون صلوات گزارش ایک سورہ فاتحہ کی اور تین مرتبہ سورہ اخلاص کی انتقال ہوا ہے پاکستان میں ایک مرحوم مغفور مومن کا قادر علی خان جن کی کو آج سپرد خاک کیا گیا ان کی نماز وحشت قبر کی بھی التماس ہے اسی طرح کل کراچی میں ٹارگٹ کلنگ میں ایک سید عادل جعفری ابن سید اختر جعفری کو قتل کر دیا گیا اللہ ان کو درجہ شہادت عطا فرمائے ان کی نماز وحشت قبر کی بھی التماس ہے اور ایک سورہ فاتحہ اور تین مرتبہ سورہ اخلاص بھی تلاوت فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اياک نعبد و اياک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو الله احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد سورہ مبارکہ انبیاء کی آیت کریمہ امام حسین وارث انبیاء اور یہ وراثت اپنے بیان میں پہنچی تھی کل تک حضرت ابراہیم کے تذکرے تک پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الدُّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ اور ہم نے لکھ دیا ہے زبور میں تورات کے علاوہ کہ ان الارض یرثها عبادی الصالحون اس زمین کی وراثت میرے نیک اور صالح بندوں کے پاس ہے اور امام حسین کو معصوم زیارت نامے میں وارث انبیاء قرار دیتے ہوئے یاد کر رہے ہیں اور ہمیں بھی حکم ہے کہ امام کو وراثت انبیاء کے ساتھ یاد کیا جائے انبیاء کی وراثت تہذیبوں کی وراثت ہے تمدن کی وراثت ہے اقدار کی وراثت ہے آداب کی وراثت ہے اور اصول و قوانین الہیہ کی وراثت ہے ہر زمانے میں جیسے حالات رہے اس کے مطابق نبیوں نے معاشرے کو متمدن بنایا تہذیب عطا کی اور اسے مرتب اور منظم بنا کر قوانین و قواعد الہیہ کے اوپر اسے اتارنے کی کوشش کی کس حد تک وہ موفق اور کامیاب رہے یہ ایک علیحدہ باب ہے لیکن نبیوں کا مزاج اور اور وارثان نبیوں کا مزاج یعنی آئمہ کا مزاج یہی ہے کہ یہ پابند فرائض ہیں، پابند نتائج نہیں ہی ہیں، اس لیے کہ ہمارا اور آپ کا فریضہ بھی، ہمارے اور آپ کی ذمہ داری بھی اپنی ذمہ داریوں کو اور فرائض کو ادا کرنا ہے، چاہے اس کا نتیجہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں یا نہ دیکھیں۔ اور یہ طریقہ رہا، اور یہ اطمینان دینے کے لیے اور انسان کو استقامت عطا کرنے کے لیے ایک بہترین اصول ہے۔ امام معصوم یاد کر رہے ہیں امام حسین کو، السلام علیک یا وارث آدم صفوت اللہ، السلام علیک یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیک یا وارث ابراہیم خلیل اللہ۔ اور پھر حضرت نے ارشاد فرمایا، السلام علیک یا وارث موسیٰ کلیم اللہ۔ حضران گرامی، حضرت موسیٰ کی سیرت کو بغور محسوس کرنے سے پہلے تمہیدی چند جملوں سے آپ کی سماعتوں کو اپنے ساتھ ملانا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ بشریت کو نقصان پہنچانے کے لیے مختلف لوگ سامنے آئے، جو بظاہر شکل و شمائل میں تو ایک عمودی جنازہ تھا، ایک کھڑا ہوا مردہ تھا، مگر وہ جب چلا گیا تو وہ اپنے جانے کے بعد اپنی مزاج کے مطابق، اپنے مزاج کے مطابق آنے والی طاقتوں کے لیے اصول چھوڑ گیا۔ اب بعد میں اسی مزاج کے لوگ جب آئیں گے تو وہ اسی کے بنائے ہوئے اصولوں پر اپنی حکومتوں کو اور اپنے نظام کو چلاتے ہیں، اور مسلسل بشریت نقصان میں اور تباہی کی زد میں رہتی ہے۔ فرعونیت کسی ایک فرد بشر کا نام نہیں ہے، ممکن ہے فرعون کوئی رہا ہو، ممکن ہے فرعون ایک آدمی تھا جو ایک بادشاہ بھی تھا، ایک حاکم بھی تھا، لیکن فرعونیت ایک مذہب کا نام ہے، ایک سوچ کا نام ہے، ایک فکر کا اور ایک طرز زندگی کا نام ہے، اس کے کچھ اصول ہیں، اس کے کچھ قوانین ہیں۔ بس وہ جو شیطانی طاقت فرعونیت کے رنگ میں ڈھل کر کچھ اصول مرتب کرتی ہے، اور ان اصولوں کو توڑنے کے لیے پھر ایک موسیٰ سامنے آتا ہے، تو وہ مزاج بار بار پلٹ کر مختلف دوروں میں دکھائی دیتا رہتا ہے، اور ہر دور میں موسیٰ مزاج اور موسوی مزاج لوگ آتے رہتے ہیں، اور ایک دور ایسا بھی آ جاتا ہے کہ جب تمام تر فرعونیتوں کا اجتماع ہو جائے تو اسے یزیدیت بولا جاتا ہے، اور پھر اس یزیدیت کی تباہی کے لیے پھر اب موسوی نہیں آئے گا بلکہ حسینی باہر آئے گا۔ اور اس انداز سے اس فرعونی مزاج نظام کو ختم کر دیتا ہے کہ قیامت تک شاید تذکرہ فرعون تو رہے، مگر فرعونی مزاج لوگ آتے ہوئے سوچیں گے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر کربلا دبا ہو جائے۔ اور ہمیں جو آئمہ نے حکم دیا ہے کہ اس کربلا کو تازہ رکھو، اس عزاداری کو زندہ رکھو، بار بار دہراؤ اس واقعے کو، تو در حقیقت ایک زنگ خطر ہے فرعونیت اور فرعونی مزاج لوگوں کے لیے بھی۔ خبردار دوبارہ اس مزاج کو لے کر نہ آنا، اس لیے کہ حسین تو نہیں بظاہر دکھائی دیتے مگر کشتی حسین موجود ہے، حسین کا دیا ہوا نظام موجود ہے، دور بھیج دے محمد والے مانا۔ بشریت کی تباہی کے لیے ایک مذہب سامنے آیا جسے فرعونیت کہا جاتا ہے۔ فرعون نے، عزیزان گرامی، جو آثار چھوڑے، یہ صرف ایسا نہیں تھا کہ ایک حاکم رہا اور کچھ عرصے حکومت کی اور اس کے بعد چلا گیا۔ قرآن مجید نے اس کے کچھ اصولوں کا تذکرہ کیا ہے، بہت سارے اصولوں کا تذکرہ کیا ہے، یہاں میں آپ کے سامنے جس مجلس کی آمادگی لے کر آیا ہوں اس میں تین اصول قرآن مجید نے بہت موٹے موٹے بتائے ہیں، فرعونیت کے تین اصول جو ممکن ہے ہر دور میں دہرائے جائیں، اور پھر حسینی اصول سامنے آئیں گے جو انہیں تباہ و برباد کر دیں گے۔ اور اس لیے بار بار تذکرہ حسینیت کا حکم دیا گیا۔ پہلا اصول، اور وہ ہے انا ربکم الاعلی، یہ فرعون کی فرعونیت کا پہلا اصول ہے، میں تمہارا بڑا خدا ہوں، یعنی دعویٰ اتنا بڑا کرنا کہ لوگ مطمئن ہو جائیں کہ اب ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی اس لیے کہ ہمارا بڑا خدا ہمارے ساتھ ہے۔ چھوٹے چھوٹے خدا جب کچھ نہیں کر پائیں تو بڑا خدا جب ہمارے ساتھ ہے تو ہمیں کس بات کی پریشانی۔ یہ مزاج بعد میں بھی آتا رہا حکومتوں اور سلطنتوں کے پاس، کہ دعویٰ کیا کہ ہم بیٹھے ہم موجود ہیں, ہم تمہیں مشکلات سے نکالیں گے, ہم تمہیں پریشانیوں سے نکالیں گے, لیکن ان کا قول ان کے فعل سے مطابقت نہیں رکھتا, ان کے قول میں اور ان کے فعل میں تضاد پایا جاتا ہے. جو اپنی حیثیت سے بڑا دعویٰ کر رہا ہو, جو اپنے مقام سے بڑا دعویٰ کر رہا ہو, خود اس کا دعویٰ بتاتا ہے کہ یہ اس کا اہل نہیں ہے, اور جو اس کا اہل نہیں ہے تو پھر اس کا قول اس کے فعل سے ٹکرائے گا. اور یہ اصول ہے جھوٹے لوگوں کا کہ وہ بڑی باتیں کرتے ہیں اور ان باتوں پر پورا نہیں اتر پاتے ہیں. ایک اصول ہے, ہمیں اپنے ارد گرد کے ماحول کے اندر بھی, شاید چند لوگوں کے درمیان رہتے ہوئے بھی ان اصولوں کو اگر دیکھیں گے تو ہمارے سامنے وہ آئینے اور ہمارے سامنے وہ چہرے روشن ہو جائیں گے کہ یہ سچا ہے یا جھوٹا ہے کا دعویٰ بہت بڑا ہے, دعویٰ بہت بڑا ہے. عزیزان گرامی, لہذا اب یہ طے ہوگا کہ ان اصولوں کو مٹانے کے لیے پھر, اور ان اصولوں کے نتیجے نکل جائیں اور پھر تباہی پھیلے, تو پھر حسینیت اور حسین آتا ہے کہ جو ان اصولوں کو مٹا کر الہی اصولوں کو حاکم کرتا ہے. ایک اصول فرعونیت کا, انا ربکم الاعلی, بڑی بات, بڑا دعویٰ, اونچی آواز, بڑے نعرے, سبز باغ, ایسے انداز سے گفتگو کرنا کہ اب کوئی مشکل باقی نہیں رہے گی, اب تو مسیحا آ گیا, اب تو تمام مشکلات رخصت ہو جائیں گی. لیکن چند دنوں میں ہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ جو دعوے تھے وہ صرف ووٹ لینے کے لیے تھے, وہ جو دعوے تھے وہ صرف کچھ دیر کے لیے لوگوں کو جی توفیہ دینے کے لیے تھے اور سہارے دینے کے لیے تھے. لیکن نہیں, عزیزان گرامی, دعویٰ خود بتاتا ہے کہ بڑا دعویٰ ہے اور جھوٹا ہے. دوسرا اصول فرعونیت کا یہ کہ یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم, عورتوں کو لڑکیوں کو زندہ چھوڑا جائے اور لڑکوں کو مار دیا جائے, یہ فرعونیت کا دوسرا اصول. توجہ چاہوں گا, فرعونیت کا دوسرا اصول یہ کہ لڑکیوں کو زندہ چھوڑا جائے اور لڑکوں کو ذبح کر دیا جائے. اسے اگر میں ممبر کے ادب کو بھی ملحوظ رکھتے ہوئے انتہائی محتاطانہ الفاظ میں کہوں تو بے غیرتی, دوسرے الفاظ میں کہیے بے غیرتی. بھائی لڑکیوں کو زندہ کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ اس لیے کہ ان سے مطلب ہے. جب معاشرے میں بے غیرتی عام ہو جائے تو اسے فرعونیت بولا جاتا ہے. جب معاشرے میں لڑکیوں کو, خواتین کو اتنا آزاد چھوڑ دیا جائے کہ وہ پھر بے غیرتیوں کا ماحول بنانے لگے تو وہ ماحول اسلامی ماحول نہیں ہوتا, فرعونی ماحول بن جاتا ہے. بھائی مارتے تو لڑکوں کو مارتے, یہ کیوں لڑکیوں کو چھوڑا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ مطلب ہے ان لڑکیوں میں. مجھے معاف کریں گے, اسے دوسرا نام دیجئے فرعونیت, یا ایک اور نام دیجئے اسے بے غیرتی. میں یہاں تھوڑا سا آپ سے مخاطب ہونا چاہتا ہوں عزیزان گرامی, فرعونیت کے اصولوں میں تو لڑکیوں کو زندہ چھوڑنا ہے, لیکن جب فرعونیت سر چڑھنے لگتی ہے تو پھر نہ لڑکی بچتی ہے نہ لڑکا بچتا ہے, اور تباہی اس حد تک آ جاتی ہے کہ بظاہر تو زندگی دکھائی دے رہی ہوتی ہے, بظاہر تو حیات دکھائی دے رہی ہوتی ہے, لیکن لڑکا بھی مارا جا رہا ہوتا ہے اور لڑکیوں کو بھی قتل کیا جا رہا ہوتا ہے. شاید آج کی خواتین یہ سمجھ رہی ہوں کہ ہمارے لیے آزادی ہے, جملہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں. عزیزان گرامی, جتنی بڑی ذمہ داری ہوگی اتنی ہی بڑی پابندی بھی ہوگی. یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی ذمہ دار بڑا ہو اور لاوبالی ہو. آپ اپنے ارد گرد کے ماحول میں دیکھ لیجئے, کوئی وزیر ہر جگہ نہیں جا سکتا, کوئی ڈائریکٹر صاحب ہر ایک جگہ ملاقات کے لیے نہیں جا سکتے. ہمارے ملکوں میں جو جج ہوتے ہیں وہ ہر ایک کا فون بھی نہیں سن سکتے, وہ ہر ایک سے ہاتھ بھی نہیں ملا سکتے. جو جتنی بڑی ذمہ داری پر فائز ہوتا چلا جائے گا اتنی اس کی دائرے تنگ ہوتے چلے جائیں گے, اتنی اس کی پابندیاں بڑھتی چلی جائیں گی. اس مجلس میں خواتین بیٹھی ہیں, عزیزان گرامی میری مجلس سن رہی ہیں, لہذا ذرا ان سے بھی مخاطب ہوں کہ اگر اسلام نے پابندی لگائی ہے کہ بغیر شوہر کی اجازت کے باہر مت جاؤ, بغیر شوہر کی اجازت کے فلاں کام نہ کرو, تو یہ پابندیاں اس لیے لگائی ہیں کہ تم شوہر سے زیادہ ذمہ دار ہو, تم مرد سے زیادہ ذمہ دار ہو, تمہارے ہاتھ میں ایک امانت الہیہ آنے والی ہے, آ چکی ہے, اسے سنبھالنا ہے, تم بہت بڑی ذمہ دار ہو, اور جو ذمہ دار ہوگا وہ پابند بھی رہے گا. اسیری کی قسمیں ہیں عزیزان گرامی, کبھی اسیر کیا جاتا ہے ہاتھوں میں رسیاں باندھ کے, اور کبھی نہیں, ہاتھ تو آزاد چھوڑ دیے جاتے ہیں, جو چاہو کرو, یہ بھی تو ایک اسیری ہے. خول میں چھپ جانے سے نجات نہیں ملتی, آپ نے کچھوے کو دیکھا ہے جب اس کا دشمن اس کے نزدیک آتا ہے تو اپنا سر اندر لے جاتا ہے اس خول کے اندر، جو ایک پختہ پکا اس کا خول ہے اس میں اپنا سر اندر لے جاتا ہے، تو کیا خول میں سر جانے سے اسے نجات مل جائے گی؟ جب وہ دیکھتا ہے کہ شکاری مجھے شکار کرنا چاہ رہا ہے تو وہ اپنا سر اندر لے جاتا ہے، مگر شکاری اس جال میں اسے پھنسا کر پھانس کر جی کنارے پر لے آتا ہے اور وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ وہ تو بچا ہوا ہے، لیکن جب وہ متوجہ ہوتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ نہیں، خول میں اندر جانے سے میں نجات نہیں پا سکا، میں تو اسیر ہو گیا، خاموش رہنے سے نجات نہیں ملے گی، لا تعلق رہنے سے نجات نہیں ملے گی، کسی سے میرا کیا مطلب ان جملوں سے نجات نہیں ملے گی، وہ کر رہے جائیں جہنم میں میرا کیا مطلب ان جملوں سے نجات نہیں ملے گی، اگر معاشرے میں کوئی تباہی پھیلانے والا ہے تو معاشرے میں آپ بھی رہتے ہیں، اپنے آپ کو بھی تباہی سے بچائیے، اسے بھی تباہی سے بچائیے۔ عزیزان گرامی، دوسرا اصول ان کا یہ کہ وہ لڑکیوں کو زندہ چھوڑتے تھے، فرعونیت کا دوسرا اصول، لڑکیوں کو زندہ چھوڑتے اور وہ لڑکوں کو ذبح کر دیتے ہیں، اور فرعونیت کا تیسرا اصول یہ کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، قرآن کہہ رہا ہے، میں ابھی روایت پڑھتا ہوں آپ کے سامنے، جس کے ہاتھ میں زور، جس کے پاس قدرت، جس کے پاس طاقت، وہی سب کچھ، کیا کہا؟ قد افلح الیوم من استعلا، یہ فرعون کا نعرہ تھا، آج جو طاقتور ہے وہی سب سے بڑا ہے، یہ فرعونیت کا اصول ہے، یہ چاہے بظاہر دنیا گزر چکی ہو، زمانہ تبدیل ہو چکا ہو، لیکن اگر آج یہی نعرے لگائے جا رہے ہو، نعرے نہ لگائے جا رہے ہو، عمل یہی کہہ رہا ہو، تو یہ فرعونیت ہے، اور جہاں جہاں فرعونیت آئے گی وہاں مٹانے کو موسیٰ آئے گا، اور جہاں موسیٰ نہیں ہوگے وہاں حسینیت آگے بڑھے گی۔ ایک اور اصول، انا قد افلح من استعلا، قد افلح اليوم من استعلا، آج وہ طاقتور ہے، آج وہ بڑا اور سرپرست ہے جس کے پاس طاقت ہے۔ سوال کرتا ہوں اپنے محترم سننے والوں سے، بتائیے حق طاقت ہے یا طاقت حق ہے؟ تھوڑا سا ہاں ہو کیجیے، حق طاقت ہے یا طاقت حق ہے؟ یہ بہت پرانا دستور ہے، ایک مکتب ہے جس نے کہا کہ طاقت حق ہے، جس کے ہاتھ میں طاقت، جس کے ہاتھ میں لاٹھی، جس کے ہاتھ میں قدرت، بس وہی سب کچھ صحیح، لیکن کچھ اور ہستیاں بھی سامنے آئیں، انہوں نے کہا نہیں، طاقت حق نہیں ہے، حق طاقت ہے، بظاہر حق والا مار بھی دیا جاتا ہے لیکن وہ باقی رہتا ہے، اور بظاہر طاقت والا زندہ بھی رہتا ہے لیکن وہ چلتی پھرتی ایک میت دکھائی دے رہی ہوتی ہے۔ عزیزان گرامی، یہاں پر ان دونوں مکتبوں نے کیا انداز اپنایا؟ جنہوں نے کہا طاقت حق ہے، انہوں نے درباروں میں مورخوں کو بٹھا دیا، اور بہت بڑھ کر کہوں انہوں نے درباروں میں مفتیوں کو بٹھا دیا کہ صاحب جو ہم کریں اسے کہہ دو صحیح ہے، اس لیے کہ طاقت حق ہے، ہمارے ہاتھ میں طاقت ہے، ہمارے پاس طاقت ہے، لہذا آپ کہو کہ ہم صحیح کر رہے ہیں۔ اور ایک بڑی تعداد نے، آپ نام قاضی شعیب کا نام آپ نے سنا ہے، نہج البلاغہ میں بھی اس کا تذکرہ، یا امیر المومنین نے بھی اسے کوفہ کا گورنر بنایا تھا، قاضی شعیب جیسا مفتی کیا کرتا ہے؟ وہ اسی مکتب کا ماننے والا ہے کہ جہاں طاقت کو حق جانا جاتا ہے، لیکن جہاں حق کو طاقت جانا جاتا ہے وہ گلے پہ چھری پھروا لیں گے لیکن باطل کا ساتھ نہیں دیں گے، اس لیے کہ انہیں پتا ہے یہ چار دن کی زندگی ختم ہونے والی ہے، اصلی حیات تو وہ ہے جو حیات ابدی ہے، جو عزت کی حیات ہے، جو غیرت کی حیات ہے، جو سرفرازی کی حیات ہے۔ لہذا تیسرا اصول فرعونیت کا یہ، تمیری بیان سے گزر رہا ہوں، کہ وہ طاقت کو حق سمجھتے ہیں۔ مذہب کو اختیار کرنے کے دو طریقے ممکن ہے، آج کے زمانے میں کوئی کہے صاحب ہم تو نہیں مانتے ان باتوں کو، ماننے یا نہ ماننے کے دو طریقے ہیں۔ مذہب اختیار کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ زبان سے اقرار کیا جائے، مثلا آ جائے اسلام قبول کر لیجئے تو وہ کہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، توحید کا، رسالت کا اور ولایت کا اقرار کرے۔ بعض اوقات زبان سے اقرار کرنا نہیں ہوتا بلکہ خاموشی خود اقرار ہوا کرتی ہے، آپ نے اور ہم نے اپنی زبان سے وہ جو ٹریفک کے قوانین ہیں ان کا اقرار نہیں کیا ہے لیکن اس پر عمل کر رہے ہیں، کہیں اگر سگنل پر بتی جل رہی ہوتی تو ہم اس کی پابندی کر رہے ہوتے، فلاں بتی جلے گی تو یہ کریں گے, فلاں بتی جلے گی تو یہ کریں گے. یہ جو ہم قوانین پر عمل کر رہے ہیں یا خاموش ہیں یا تسلیم کیے ہوئے ہیں یا اس کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں, یہ بھی تو اختیار کرنا ہے, یہ بھی تو قبول کرنا ہے. زیارت وارثہ میں کیا ہے؟ لعن اللہ امتن قتلت کا, لعن اللہ امتن سمعت کا, بے سمعت بے ذالے کا. دو طرح کے لوگ ہیں, ایک تو وہ جس نے حسین کو قتل کیا اس پر بھی لعنت, اور ایک وہ جو قتل ہوتے ہوئے دیکھ رہا تھا اور خاموش رہا اس پر بھی لعنت. اقرار دو طرح کے. عزیزان گرامی, اگر فرعونیت کے اصولوں کو ہم نے زبان سے اقرار نہیں کیا لیکن خاموش بیٹھے تو یہ بھی اسی کا حصہ ہے. اور پھر اب یہ توقع نہیں رہے کہ ہم حسینی خیمے میں ہیں. میں ایک سماج کی بات کر رہا ہوں, خدا خواستہ آپ کو مخاطب نہیں کر رہا, آپ کے توسط سے بات آگے بڑھا رہا ہوں. لیکن اگر خاموشی نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہاں اس فرعونی سے ٹکرانے کے لیے یہ حسینی موجود ہے. فرعونیت سبتیوں کو اور لڑکوں کو مارنے والا نظام رکھتا ہے, لڑکوں کا قتل. ہمارے ماحول کے اندر بھی لڑکوں کا قتل ہو رہا ہے, انٹرنیٹ کے ذریعے سے, سائن بورڈز کے ذریعے سے, اشتہارات کے ذریعے سے, تعلیم کے نام پر چکر کے ذریعے سے. جتنا فساد, میں مخالفت نہیں کر رہا, ہو نہیں سکتا کوئی اہل بیت کا ماننے والا اور تعلیم کی مخالفت کرے, لیکن جتنا فساد تعلیم کے نام پر یونیورسٹیوں میں اور کالجوں میں ہے. ایک مرتبہ بچہ یا کالج میں یا یونیورسٹی میں قدم رکھتا ہے تو وہاں ماں باپ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ سالم بھی رہے گا وہ یا نہیں. اسے تو معاشرہ سنبھالنے کے لیے وہاں بھیجا جا رہا ہے, یہ معاشرے کی تباہی کے لیے وہاں جا رہا ہے. بڑا ماحول خراب ہے اسلامی گرام. شاید 90-80% اگر میں احتیاط سے بولوں تو 80-90% معاملات بڑے خراب ہیں. جوانوں کو آج مارا جا رہا ہے, لڑکیوں کو آج قتل کیا جا رہا ہے. بدن تو شاید بہت اچھے ہوں مگر روحیں مردہ ہیں, فکریں مردہ ہیں, سمجھ سوچ نہیں رہی جو فرعونیت کے خلاف اور حسینیت سے مطابقت رکھتی ہو. کیا کیا؟ دو طرح کی قومیں تھیں فرعون کے زمانے میں, ایک قبطی قوم تھی, ایک سبتی قوم تھی. قبطی اور سبتی. قبطی قوم جو تھی, قاف قلم والے سے, وہ قبطی قوم, وہ فرعون جس قبیلے سے تھا, جس خاندان سے تھا, جس قوم سے تھا, اس قبیلے کا نام قبطی تھا. اور سبتی وہ لوگ تھے جس سے حضرت موسیٰ کا تعلق بعد میں بنے گا. بھی حضرت موسیٰ میرے بیان میں کہ دنیا میں آنے سے پہلے کیا ہو رہا ہے, حضرت موسیٰ کو کی خاطر کے لڑکے مارے جا رہے ہیں. حضرت موسیٰ بھی دنیا میں آنے والے ہیں, اسی لیے لڑکے مارے جا رہے ہیں. لہذا سبتی جو حضرت موسیٰ کا خاندان, اور جس سبتیوں کو سبتی کیوں کہتے ہیں, اس وجہ سے کہ حضرت ابراہیم, حضرت اسماعیل, حضرت اسحاق, حضرت یعقوب, حضرت یوسف کے نواسے ہیں یہ ساری قوم. لہذا آپ نے دیکھا امام حسن کو کیا بولا جاتا ہے, سبت اکبر. امام حسین کو کیا کہا جاتا ہے, سبت اصغر. سبتین, نبی مکرم نے امام حسن اور امام حسین کو سبتین کہا ہے, یعنی نواسا. میرا بڑا نواسا, سبت اکبر بڑا نواسا, سبت اصغر چھوٹا نواسا. سبت یعنی نواسا, سبتی یعنی نواسوں کی اولادیں. تو حضرت ابراہیم, حضرت اسماعیل, حضرت اسحاق, حضرت یعقوب, حضرت یوسف کے نواسے ہیں یہ پورا قبیلہ جو ہے, جو سبتی کہلاتا ہے, جس قبیلے سے حضرت موسیٰ ہیں. جب بشریت ایک خطرناک موڑ سے مڑ رہی ہو اور دور میں داخل ہو رہی ہو تو معاشرے میں خواتین کا کردار سامنے آتا ہے. ایک ماں سامنے آتی ہے, 60,000 بچے جس موسیٰ کی خاطر مروائے گئے ہوں, ایک نجومی نے بتا دیا ہے فرعون تیرا تختہ الٹے گا, ایک سبتیوں میں سے ایک بچہ جو جوان ہونے کے بعد تیری حکومت کا خاتمہ کر دے گا. تو اب پہرے بٹھا دیے گئے, کمیٹیاں بنا دی گئیں, ٹیمیں بنا دی گئیں کہ دیکھو کسی کے گھر میں اگر بچہ پیدا ہو رہا ہے یا آ رہا ہے تو اسے وہیں سے ختم کر دیا جائے, کہیں ایسا نہ ہو یہی وہ بچہ ہو جو میری حکومت کو ختم کر دے گا. اب سبتیوں کے ہاں کوئی لڑکا دنیا میں نہیں آ پا رہا, اور آ رہا ہے تو اسے ختم کر دیا جا رہا ہے, مارا جا رہا ہے. 60,000 کی تعداد چھوٹی نہیں ہوتی. ذرا تصور کیجئے کسی کے اولاد نہ ہو رہی ہو اور اسے اللہ ایک ہی اولاد دے رہا ہو, اس کو پھر ایسے مار دیا جائے تو کیا گزرتی ہوگی ان ماں باپ کے کلیجوں پر. جو صاحبان اولاد ہیں وہ بھی جانتے ہیں, جو نہیں ہیں وہ بھی جانتے ہیں اولاد کی قدر. اب اتنے بچے مارے جا رہے ہیں, کبھی کسی نے بڑھ کر اعتراض نہیں کیا تاریخ پر. میں نے تو احتیاط سے کہہ دیا اللہ پر کہ ایک موسیٰ کی خاطر اتنے مروائے جا رہے. بھائی کیا ضرورت تھی ایک موسیٰ کی خاطر 60,000 بچوں کو مروا دیا. پتہ نہیں کتنی کتنی صلاحیتیں ماری گئی ہوں گی. بچہ نہیں مارا جا رہا, صلاحیتیں ماری جا رہی ہیں. اہل بیت کا چاہنے والا نہیں ہے جو دو ہی بچوں کا نعرہ لگاتا ہو. توجہ ہے, دو ہی بچے اچھے کا نعرہ اہل بیت کا چاہنے والا نہیں لگا سکتا. وہ کیوں لگا رہا ہے یہ نعرہ؟ اس وجہ سے کہ کھلائے گا کہاں سے؟ تو تمہیں کس نے کھلایا ہے؟ تمہارے آبا اجداد کو کس نے کھلایا ہے؟ عزیزان گرامی, جس اللہ نے ہمیں رزق دیا ہے, ہمارے بزرگوں کو رزق دیا ہے, وہی اللہ وعدہ کر رہا ہے میں تمہاری نسلوں کو بھی رزق دینے والا ہوں. اس وجہ سے نہیں ہونا چاہیے یہ بات. کوئی اور وجہ ہو اور بات ہے. بھائی پال نہیں سکتے یعنی تربیت نہیں کر سکتے, پڑھا نہیں سکتے. مولانا جی, پہلے زمانے میں جو 12-12, 14-14 بچے ہوتے تھے اور ماں باپ کے سارے بچے جو ہے وہ ہونہار اور سمجھدار اور لائق ہوتے تھے, آج دو بچوں کو سنبھالنا مشکل ہے. تربیت نہیں کر سکتے وہ علیحدہ بات. رزق کی وجہ سے, روٹی کی وجہ سے, پیسے کی وجہ سے بچوں کی آمد کو روکنا یہ اللہ پر اعتراض ہے, یہ پروردگار عالم پر اعتراض ہے. میں آپ کی سماعتوں کے لیے ایک جملہ کہتا ہوا گزروں. عزیزان گرامی, اگر دو ہی بچے اچھے کا نعرہ صحیح ہوتا تو کبھی بھی حضرت ابو طالب کا چوتھا بیٹا علی نہ ہوتا, پہلا یا دوسرا بیٹا ہی علی بن جاتا. اللہ نے چوتھا رکھ کر بتایا کہ خبردار یہ مت سمجھنا کہ صلاحیتیں ختم ہو رہی ہیں. ہر آنے والا بچہ نئی صلاحیت لے کر دنیا میں آ رہا ہے. ایک سلوات بھیجے محمد والے محمد. کوئی بڑھ کر کہے یا اللہ اتنے 60,000 بچوں کو موسیٰ کی خاطر قتل کروا دیا, کیا ضرورت آ رہی ہے؟ اچھا اللہ چاہتا تو انہی بچوں میں سے پہلے بچوں میں, 60,000 کے بعد پیدا کر رہا ہے تو پہلے پیدا کر دیتا, مطلب بچے مرتے اور موسیٰ بھی آ جاتے. لیکن بتانا چاہتا ہے کہ جب تک قیمت نہیں بڑھے گی اہمیت نہیں بڑھے گی. عزیزان گرامی, اب یہ نہیں کہا جائے گا کہ حسین کی عزاداری پہ اتنا خرچہ کیوں کرتے ہو, اللہ نے موسیٰ کی خاطر بڑا خرچہ کروایا ہے. ایک صلوات اور پڑھیں محمد والے محمد. اس سلسلے کو بڑی محنتوں کے بعد یہاں تک پہنچایا گیا ہے. یہ ایسے ہی آسانی سے نہیں پہنچایا. آج آپ آسانی سے بیٹھ کر اس مسجد میں عزاداری نہیں کر رہے. دیواروں میں چنے گئے ہیں, زندہ مارے گئے ہیں, گھر کے گھر اجاڑے گئے ہیں, سہاگ لوٹے گئے ہیں. عزیزان گرامی, گودیں خراب کی گئی ہیں. پھر جا کر یہ مرحلہ آیا ہے کہ آج ہم آزادی کے ساتھ بیٹھے ہوئے مجلس کر رہے ہیں. 60,000 بچے مر گئے. اب یہاں حضرت موسیٰ کی والدہ, آثار حمل ظاہر نہیں ہو رہے حضرت موسیٰ کی والدہ پر, اس لیے کہ اگر آثار حمل ظاہر ہو گئے تو وہ جو کمیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں, وہ جو مخبرین بیٹھے ہوئے ہیں جی, وہ دیکھ لیں گے, وہ سمجھ لیں گے اور بات آگے چلی جائے گی. اور کہیں ایسا نہ ہو کہ ماں کو نقصان ہو اور بچے کو نقصان ہو. اس لیے کہ جب اللہ اپنے ولی کو باقی رکھنا چاہتا ہے, اپنے ولی کو ظاہر کرنا چاہتا ہے, تو ماں پر آثار حمل ظاہر نہیں ہوتے. یہ انداز پہلے موسیٰ پر نہیں ہے, ادھر موسیٰ پر ہے ادھر مہدی پر ہے. جیسے ام موسیٰ پر آثار حمل نہیں ہے, ایسے حضرت نرجس پر آثار حمل نہیں ہے. یہ طریقہ ہے پروردگار عالم کا ولی اور خدا کو بچانے کا. اور جب حضرت موسیٰ دنیا میں آ گئے تب اس بچے کو کیا کریں؟ اب تو چھپ نہیں سکتا, اب تک تو چھپا لیا یا اللہ, اب کیا چھپایا جائے, اب کیسے چھپایا جائے اس بچے کو؟ تو ایک ماں کا کردار سامنے آتا ہے. ایک مرتبہ پروردگار عالم نے اعلان کیا, وأوحینا إلی أم موسیٰ, اور ہم نے ام موسیٰ پر وحی کی. سماعت میرے ساتھ ہیں, موسیٰ کی والدہ معصومہ نہیں ہے, موسیٰ کی والدہ نبی اور رسول نہیں ہے, امام نہیں ہے, ایک معصوم کی ماں ہے. تو بس ایک اصول مل گیا, جب معصوم کی ماں ہو تو اللہ اس پر وحی نازل کر دیتا ہے. کسی پر وحی نازل کرتا ہے صندوق میں ڈال دو, اور کسی ماں پر وحی نازل کرتا ہے کہ بیت اللہ میں آ جاؤ. ایک درود بھیج دے محمد والے جی. اب حضرت موسیٰ کی والدہ نے پروردگار عالم سے کہا, یا اللہ کیا ہونا ہے اس بچے کا؟ تو کچھ نہیں ہونا, اسے نیل کے حوالے کر دو, اسے دریا میں بہا دو. دیا کیوں تھا اگر بہانا تھا؟ دیا کیوں تھا اگر ڈبونا تھا؟ تو ایک مرتبہ پریشان ہوئی, بارگاہ الہی میں ہاتھ جوڑ کر بیٹھ گئی, یا اللہ کیا ہے طریقہ یہ؟ کہا نہیں, فردو ہو الیک, ہم اسے تمہارے پاس لوٹائیں گے, کچھ دیر تم بھی ہمت کر کے دکھاؤ, یہ ہمارا وعدہ ہے کہ ہم اسے لوٹائیں گے ضرور تمہارے پاس. عزیزان گرامی, اطمینان اور یقین بھی ہے اللہ کے وعدے پر اور مادری تقاضوں کو بھی پورا کر رہی ہے. کیا کرو؟ کا ایک صندوق سا بناؤ, اس میں موسیٰ کو لٹاؤ, نیل کے حوالے کر دو. حضرت عمر موسیٰ نے, اب یہاں میرے دل میں ایک بات آ رہی ہے ذہن میں, وہ بھی آپ کے سماعتوں کے حوالے کروں. ام موسیٰ کا یہ مقام ہے کہ اس پر وحی آئے, ام موسیٰ کا یہ مقام ہے کہ وہ اللہ پر توکل کرے. جس کا توکل اللہ پر بڑھ جاتا ہے, اللہ اس کے وجود کو اس میں اعظم بنا دیتا ہے. جس کا توکل اللہ پر بڑھ جاتا ہے, اللہ اس کے وجود کو باب الحوائج بنا دیتا ہے. یہاں ام موسیٰ کا وجود بھی باب الحوائج ہے, وہاں ام حسین کا وجود بھی باب الحوائج. بہت بڑا نام ہے آیت اللہ مرتضیٰ کشمیری کا. بعض بزرگ یہاں محسوس کر رہا ہوں, جب تقسیم ہند و پاک ہوا تو لائن زیریا کے علاقے کے اندر زیادہ تر مومنین آ کر وہاں مقیم ہوئے تھے. بہت سارے لوگ تو دنیا سے چلے گئے, بہت سارے لوگ موجود ہیں, کم سے کم اس وقت میں کم سے رہے ہوں گے جو شاید میری بات کو زیادہ محسوس کریں. وہاں اس آبادی کے اندر ایک بزرگ آیت اللہ پرہیزگار کے نام سے, جو فرزند ہیں آیت اللہ مرتضیٰ کشمیری کے, آیت اللہ سید مرتضیٰ کشمیری بھی صاحب کرامت مشتہد اور ان کے فرزند آیت اللہ پرہیزگار بھی صاحب کرامت مشتہد. آیت اللہ پرہیزگار کے برابر میں جو گھر تھا, وہاں سے ان کے لیے ایک ظرف میں دودھ بھیجا جاتا تھا ہر روز. ان کے گھر میں بکری پل رہی تھی, پڑوس میں بکری پل رہی تھی, پڑوس میں سے دودھ ایک گلاس بھیجا جاتا تھا آیت اللہ پرہیزگار کو. ایک مرتبہ وہ جو اس وقت میں نوجوان یعنی بچہ تھا, آج وہ اچھی عمر کے ہیں, دادا ہیں, نواز نانا ہیں, اس عمر کے ہیں, وہ مجھ سے خود نقل کر رہے تھے کہ میری والدہ نے کہا کہ جا کے آپ پرہیزگار سے کہو کہ ہماری بکری نے دودھ دینا کم کر دیا ہے, اب ہمارے گھر کی ضرورت پوری نہیں ہوتی, لہذا کل سے آپ کے یہاں دودھ نہیں بھیجا جائے گا, آپ اپنا اہتمام کر لیجئے, پہلے سے آپ کو بتا رہے ہیں بکری نے دودھ کم کر دیا. تو وہ فرماتے ہیں میں نے جا کے سید پرہیزگار سے کہا کہ حضور ایسا ہے, تو انہوں نے کہا کوئی بات نہیں بیٹا, بکری کا کان پکڑ کے کہنا اولاد زہرا کو دودھ چاہیے. کہنے لگے میں سن کے چلا گیا, چھوٹا تھا, دوسرے دن ہم نے جب دودھ نہیں بھیجا تو انہوں نے پیغام بھیجا کہ بھائی دودھ کیوں نہیں آیا. ہم نے کہا ہم نے تو کل بتا دیا تھا ہمارے یہیں پہلے کم ہے دودھ. تو ہم نے کہا نہیں, بکری کا کان پکڑ کے کہ اولاد زہرا کو دودھ چاہیے. اللہ فرمانے لگے ہم مذاق سمجھنے لگے کہ یہ مذاق ہو رہا ہے, لیکن جب تیسرے دن انہوں نے کہا بھائی میں جو آپ سے کہہ رہا ہوں وہ کریں, بکری کا کان پکڑ کے اس کے کان میں بولے کہ اولاد زہرا کو دودھ چاہیے. وہ فرماتے ہیں کہ میری والدہ نے کہا ایسا کرو, یہ بزرگ عالم ہیں یہ ایسا بول رہے ہیں. تو ہم نے جب ایسا کر دیا تو نصف شب بکری کے چیخنے چلانے کی آواز, لالٹین موم بتی کا زمانہ, جا کے دیکھا تو اس کے تھن زمین سے ٹکرا رہے تھے, اتنا دودھ بڑھ چکا تھا. والدہ کہنے لگی شاید کسی سانپ نے یا بچھڑوں نے اس سے ڈس لیا جو اس کے تھنوں کے اندر وزن آ گیا ہے, لیکن وہ کسی جانور نے نہیں ڈسا تھا بلکہ چار برابر دودھ کر دیا اس نے. اور جب تک وہ پرہیزگار صاحب وہاں رہے, اس بکری نے اس سے زیادہ دودھ دیا جتنا پہلے دودھ دیا کرتی تھی. بارہ پرہیزگار کا بھی یہی عالم تھا, ان کے والد آیت اللہ کشمیری کا بھی یہی عالم تھا, صاحب کرامت عالم دین. میں نے ان کا نام اس لیے لیا کہ ام موسیٰ پر تو وہی ہو رہی ہے. ام موسیٰ کے لیے صاحبان عرفان کا کہنا یہ ہے کہ حضرت ام موسیٰ, جن کا نام ام موسیٰ آیا, نام نہیں آیا ہے, جو مادر موسیٰ کے نام تک رسائی حاصل کر لے وہ اس میں اعظم تک رسائی حاصل کر لیتا ہے, اور جس کے ہاتھ میں اس میں اعظم آ جاتا ہے پھر وہ کرامتیں دکھاتا ہے, پھر وہ معجزے دکھاتا ہے. فرماتے ہیں کہ روایت ہے, کہتے ہیں کہ نجف اشرم میں آ رہے مرتضیٰ کشمیری ایک جگہ سے گزر رہے ہیں تو سامنے سے ایک طالب علم نے کہا حضور دعا فرمائے مولا سے کہیں, میں مدرسے میں رہتا ہوں, مدرسے کے دروازے پہ جو میں نے تالا لگایا ہوا اس کی چابی مجھ سے گم ہو گئی ہے, اور ماہ رمضان کا وقت ہے, افطار کا ٹائم ہے, طالب علموں کے لیے مجھے افطار تیار کرنا ہے اور چابی نہیں مل رہی ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ میری وجہ سے طالب علموں کو تکلیف ہو. فرمانے لگے تمہارا مدرسہ کہاں ہے, تمہارا کمرہ کہاں ہے, اجرا کہاں ہے؟ چند قدم مدرسے کے اندر آئے, تالے کو پکڑ کے کہا یا فاطمۃ الزہرا, تالا کھل گیا. جی اللہم صل علی, اور کہنے لگے اس شاگرد سے کہ بیٹا سنو, ام موسیٰ کے نام میں اتنا دم ہے کہ وہ کھلے بند تالوں کو کھول سکتے آئے, تو ام حسین کے نام میں اتنا دم نہیں ہو سکتا. اللہ نے حضرت موسیٰ کی والدہ پر وحی کی اور انہوں نے صندوق بنا کر بچے کو اس کے اندر ڈال دیا. تیرتا ہوا یہ صندوق جا رہا ہے، ماں مطمئن ہے کہ اللہ نے کہا پلتا ہوا، اب اس کے ساتھ ساتھ تو نہیں جا سکتی دریا کے اندر. لیکن عزیزان گرامی، جہاں ماں کا کردار تبدیل ہو یا بدلے یا ختم ہو جائے، وہاں پہ ایک اور عورت کا کردار سامنے آتا ہے، اور وہ بہن کا کردار. لہذا حضرت موسیٰ کی بہن کلثوم گھر نہیں جا رہی، کنارے کنارے چل رہی ہیں صندوق کو دیکھتی ہوئی. کہاں تک جائیں گی؟ محل اس انداز سے بنا ہوا ہے کہ یہ دریائے نیل کچھ محل سے گزرتا ہے. اب سامنے دیوار آ گئی اور یہ صندوق نیچے سے دیوار کے نیچے سے محل میں چلا گیا. ابھی کہاں جائے؟ جس سے ڈر تھا، جس کا خوف تھا، جس سے بچانا چاہتے تھے، اسی کی گود میں جا رہا ہے. پریشانی بڑھنے لگی، لیکن توکل ایسا ہے اللہ پر، اس لیے کہ اللہ نے کہا پلٹاؤں گا. اب اس کے طریقے ہیں، اس کے طریقے بندوں کے طریقوں کی طرح نہیں ہوتے. وہ ہاتھیوں کے لشکر کے مقابل ہاتھی نہیں بھیجتا، وہ ہاتھیوں کے لشکر کے مقابل ابابیل کا لشکر بھیجتا ہے. اس کے انداز ہی کچھ اور ہے. وہ نہ کر اگر وعدے آئے فرعونوں کی، تم سمجھ رہے طاقت تمہارے پاس ہے؟ طاقت تو اسے کہا جاتا ہے، تمہاری گود میں بھی ہوگا، جوان بھی ہوگا، تیرا تختہ بھی لوٹے گا. تو نے اس کی ذات سے 60,000 بچے مروا دیے، میں تیری گود میں ہی پال کر دکھاؤں گا اس کو. یہ طریقہ ہے پروردگار عالم کا. اب ماں ایک مرتبہ تو گھر ہے، لیکن بہن پریشان گئی تو اندر چلا گیا، کیسے بچے گا؟ دروازے پر جا کے کھڑی ہو گئی، قطار بندی ہوئی ہے. اگرچہ قطار روایت قصہ سے انبیاء یہ کہتی ہے کہ وہ مانگنے والوں کی قطار تھی، یہ مانگنے نہیں آئی ہے، وہاں دینے آئی ہے. لیکن جب پہنچی اس جگہ جہاں دینے والا تھا، تو اتنی دیر میں وہاں یہ ماجرا گزرا کہ آسیہ فرعون کے ساتھ بیٹھی ہیں ساحل سمندر پر. ساحل سمندر پر بیویوں کے ساتھ جانا عیب نہیں ہے، مگر فحاشی سے بچنا کمال ہوا کرتا ہے، خدمت کرنا کمال ہوا کرتا ہے. ایک دور بھیج رہا محمد والے اب فرعون اپنی زوجہ آسیہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے نظارہ کر رہا ہے کہ دور سے صندوق کو تیرتے ہوئے گزرتے ہوئے دیکھا، تو اپنے نوکروں سے کہا جا کے اسے اٹھا کے لاؤ، یہ کیا ماجرا ہے، یہ صندوق سے کہاں سے جا رہا ہے، کون ہے، کیا ہے؟ لے کر آ گئے اسے. جیسے ہی بولا تو ایک نوزاد بچہ. فوراً حضرت آسیہ نے بڑھ کر کہا، ساری زندگی کچھ نہیں مانگا تجھ سے، تو بڑے خدا ہونے کا اعلان کرتا ہے، میرا خدا وعدہ اللہ شریف ہے، تو جیسے ناہنجار شوہر کے ساتھ گزارا کر رہی ہوں. اب ہمارے معاشرے کی عورتوں کو یہ کہنے کا حق نہیں ہے کہ ہمارا شوہر نماز نہیں پڑھنے دیتا، ہمارا شوہر پردہ نہیں کرنے دیتا، ہمارا شوہر نامحرموں کے سامنے جانے کا حکم دیتا ہے. نہیں عزیز علیہ گرامی، آسیہ سے بڑھ کر تمہارا کردار نہیں ہے، فرعون سے زیادہ قصی الخلق تمہارا شوہر نہیں ہے. ایک کائنات کی محترم ترین عورت آسیہ بن رہی ہے، ایسے مرد کے ساتھ رہ رہی ہے جو نہ صرف ان کے دین پر عمل نہیں کرتا بلکہ ان کے دین کا دشمن ہے. کردار پیش کرو تاکہ آسیہ کا کردار سامنے آتا چلا جائے. ہمارے معاشرے کی عورتیں ان مقدس عورتوں میں شمار ہوتی چلی جائیں. صرف چار عورتیں ہی تو نہیں رہیں گی جو جنت جن کی مشتاق ہے. تم فاطمہ کی کنیز بنتی چلے جاؤ، جنت تمہارا استقبال کرنے کو تیار ہے. سلوات بھیجے محمد والے محمد. کہا میں نے ساری زندگی تم سے کچھ نہیں مانگا، میں اس بچے کو پالنا چاہتی ہوں. کہا کہ یہی نہ ہو جو ہماری حکومت کو لوٹ دے گا. کہا کیسے لوٹے گا جب ہم پالیں گے تو؟ بظاہر تو حضرت آسیہ نے صحیح کہا، لیکن مزاج نبوی اور مزاج عصمتی سے آشنائی نہیں ہے. عصمت کا مزاج یہ نہیں ہے کہ وہ ماحول کا رونا روئے یا ماحول کے رنگ میں رنگ جائے. معصوم کا مزاج وہ ہوتا ہے جو ماحول کے رنگ کو تبدیل کر دیتا ہے. ماحول کے رنگ میں رنگنا یہ معصوم کا مزاج نہیں ہے. ساری دنیا مشرک ہوگی، وہ موحد رہیں گے. ساری دنیا ایک بات کر رہی ہوگی، وہ بات کر رہے ہوں گے جو ان کا اللہ چاہتا ہے. کہا یہ ہم پالیں گے نا اسے، یہ ہمارے خلاف کیسے ہو جائے گا؟ اب یہاں فرعون سوچ رہا ہے. عزیزان گرامی، ایک جملہ اور کہتا چلا جاؤں. ہمارے معاشرے میں جب شادیاں ہوتی ہیں، اگر عقیدے کا اختلاف ہوتا ہے تو ہم اپنی بچیوں کو گھر بٹھا لیتے ہیں. سلیقے کے اختلاف پہ تو گزارا چل ہو جاتا ہے، سلیقے کے اختلاف پہ گزارا ہو جاتا ہے، عقیدے کے اختلاف پہ گزارا نہیں ہوتا. انہیں میٹھا پسند ہے، انہیں پھیکا پسند ہے، انہیں لال پسند ہے، انہیں کالا پسند ہے، انہیں نمک پسند ہے، انہیں مرچیں پسند ہے، توجہ ہے نا. انہیں فلاں پھول پسند ہے، انہیں فلاں پھول پسند ہے. یہ بیڈ روم ایسے سجانا چاہتی ہیں، وہ بیڈ روم ویسے سجانا چاہتے ہیں. جی زیادہ باتیں نہ کروں جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں کہیں وہ پریشان نہ ہو جائے عزیزان گرامی. لہذا بہت ہوتا ہے تو سلیقے کا اختلاف ہوتا ہے نا, سلیقے کا اختلاف رہتا ہے ہمارے یہاں, عقیدے کا اختلاف ہوتا ہے تو ہم طلاق اور خلا تک لے جاتے ہیں کہ نہیں بھائی اب گزارا نہیں ہوگا. کتنا عقیدے کا اختلاف ہے آسیہ اور فرعون میں. نبی فرماتے ہیں دنیا میں چار مقدس عورتوں میں ایک آسیہ, ایک خدیجۃ الکبرا, ایک حضرت مریم, ایک حضرت زہرا, چار بیویوں میں حضرت آسیہ کا بھی نام. یہ اتنا بڑا مقام ملا کیسے؟ ذرا سوچنے کا بھی تو مرحلہ ہے. نہ معصومہ ہے جی, نہ نبی ہے, نہ رسول ہے, نہ معصومہ ہے. اتنا بڑا مقام ملا ہی اس وجہ سے ہے کہ انہیں ایک مرحلے پر آ کر اپنی ذمہ داری کی ادائیگی کرنی تھی, اور ذمہ داری کی ادائیگی یہ ہے کہ ایک نبی کو بچانا تھا. عزیزان گرامی جب یہ طے ہو جائے کہ ایک بڑی خدمت کر لی تو ماضی کے کسی بھی عیب کو دہرایا نہیں جاتا. کیوں رہی تھی, کیوں رہی اس کے گھر میں, چھوڑ کر کیوں نہیں آ گئی؟ جب ایک موسیٰ کو بچانے والی عورت ہو تو کائنات کی مقدس عورتوں میں آ جاتی ہے. جو فخر موسیٰ کو بچانے والا ابو طالب ہو اس کے لیے معفو فرمائیں گے. دنیا بھر کے مومنین کا ایمان ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور ابو طالب کا ایمان ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے, ابو طالب کا ایمان ساری دنیا کے مومنین کے ایمان سے بڑا ایمان ہے, بھاری ایمان ہے. اس لیے کہ بڑا کام کیا ہے. اب پال رہے ہیں حضرت موسیٰ کو. یہاں حضرت موسیٰ نے جب جوانی, لیکن بہرحال وہ کس قصہ بھی کہ دودھ کا مرحلہ آ گیا, ماں کو تو جو بہن دروازے پر پہنچی تھی اس نے جب بچے کو بےتاب دیکھا تو کہا اس بچے کو ایک عورت دودھ پلا سکتی ہے. ٹھیک ہے, کیسا پڑ جاتا ہے پردہ جی, وہ بے عقلی پر پردہ پڑ گیا. نہیں سوچ رہا کہ اگر کوئی ماں دودھ پلانے والی ہے تو اس کا بچہ بھی ہوگا, لیکن نہیں سوچا جا رہا کہ لے آؤ کہیں بچہ بھوک سے مر نہ جائے. دوڑی دوڑی گئی اماں, ابا نے اللہ نے نہیں کہا تھا کہ تمہارا بچہ لوٹاؤں گی, لوٹاؤں گا, پر وہ بگار عالم بچہ لوٹا رہا ہے. کہ بیٹا کیسے؟ کہ اسے دودھ کی ضرورت ہے اور وہ کسی کے سینے سے نہیں لگ رہا. حضرت ام موسیٰ گئی ہے دربار میں, جیسے حضرت موسیٰ نے ماں کی گود کی گرمی پائی فوراً اپنی ماں سے لپٹ گئے اور اپنی غذا کا اہتمام کیا. اس طرح ماں کی ہی گود میں پل گئے مگر پل دل دربار میں رہے, ماں کی گود میں دربار فرعون میں بڑے ہو گئے. سبتیوں کو مارا جا رہا ہے کیونکہ اب تک تو طے ہی نہیں ہے کہ بچہ پیدا بھی ہوا ہی نہیں ہوا. یہ جوان ہو گئے بچے مارے جا رہے ہیں, یہ ابھی جوان ہو گئے مگر بچے مارے جا رہے ہیں. کیا ہوا؟ حضرت موسیٰ نے اپنی قوم میں بیداری پیدا کی. لیکن جب حضرت موسیٰ کے اوپر عرصہ حیات تنگ پڑنے لگا تو ہجرت کر گئے ایک ایسی وادی کی طرف جو اس علاقے سے دور ہے. پہنچے ایک جگہ جہاں تالاب پر بہت سارے چرواہے اپنے اپنے بکریوں اور جانوروں کو پانی پلانے کے لیے آئے ہوئے, مگر دو لڑکیاں ہیں جو دور کھڑی ہیں. قرآن کا قصہ ہے, دور کھڑی ہیں کیونکہ رستہ نہیں دے رہی ہے. مرد اپنے اپنے جانوروں کو لائے ہوئے ہیں, بڑھ کر ان سے کہا کہ اگر تمہارے جانور کو میں پانی پلا دوں تو کہا یہ آپ کا کرم ہوگا ہم پر. حضرت موسیٰ نے ان جانوروں کو لیا اور تالاب سے پانی پلا کر انہیں واپس کیا اور ایک سوال کیا. یہ قرآن عزیزان گرامی عبرتوں کی کتاب ہے, اصولوں کی کتاب ہے, دستور کی کتاب ہے. سوال کر رہے ہیں کیا تمہارے گھر میں کوئی مرد نہیں ہے؟ یہ سوال خود بتاتا ہے اگر عورت باہر نکلی ہوئی ہے تو یا تو مرد نہیں ہے یا مرد بیمار ہے. اب بیماری دو طرح کی ہوتی ہے, ایک بیماری ہوتی ہے بدن کی, ایک بیماری ہوتی ہے ذہن کی. بہت سارے گھروں میں ذہنی بیمار ہوتے ہیں جو عورتیں کام کرنے باہر جاتی ہیں. ارے بھائی تمہاری عورتیں باہر چلی گئیں, تم گھروں میں بیٹھے آرام کر رہے ہو, تمہیں سونے سے اور آرام کرنے سے فرصت نہیں ہے اور عورتیں جابیں کر رہی ہیں. کیا تمہارے گھر میں کوئی مرد نہیں ہے؟ کہہ رہے مرد ہے مگر ہمارے والد ضعیف بہت ہیں. ہمارے والد کا نام شعیب ہے اور وہ ضعیفی کی وجہ سے, کبر سنی کی وجہ سے یہاں نہیں آ سکتے تھے. اور ایک بہن نے بڑھ کر کہا میں چاہتی ہوں اپنے والد سے آپ کو آشنا کروں, اپنے والد سے آپ کو ملواؤں, اس لیے کہ آپ کو ہم نے رحیم پایا ہے, کریم پایا ہے, اچھا پایا ہے. تو حضرت موسیٰ نے کہا مجھے لے کے چلو, میں آپ کے والد سے ملنا چاہتا ہوں. تو یہ بچیاں دونوں لڑکیاں آگے چل رہی تھی, حضرت موسیٰ پیچھے چل رہے تھے. تو ابھی چند قدم ہی آگے بڑھے تھے پھر اصول دیا, اور اصول ہے حیا کا اصول. کہا کہ تم پیچھے چلو میں آگے چلوں گا. انہوں نے کہا اگر آپ آگے چلیں گے تو آپ کو تو رستہ نہیں پتا. کہا رستہ تم بتاتی رہنا, لیکن ایک صاحب حیا کے لیے یہ گوارا نہیں ہے کہ وہ عورتوں کے اندام پر نگاہ رکھتا ہو، وہ عورتوں کے وجود پر نگاہ رکھتا ہو، ایک شریف انسان کا کام نہیں ہے. عزیزان گرامی، یہ بہرحال پہنچے، حضرت شعیب نے پیشکش کی، اور یہاں بھی بڑا عجیب انداز ہے، یہاں پر پیشکش ہو رہی ہے بیٹیوں سے شادی کی، اور مہر کیا دو گے؟ ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے دینے کو، ہم تو ہجرت کر کے آئے. کہا نہیں، ہمارے جانوروں کو 8 سال تک سنبھالو گے. تو حضرت شعیب نے جانور پالنا مہر کے طور پر ادا کیا ہے، 8 سال تک مہر ادا کیا جانور سنبھالنا، اور وہاں 8 سال کا معاہدہ تھا، حضرت موسیٰ نے 10 سال تک جانور سنبھالے. پھر حضرت موسیٰ نے ایک مرتبہ بارگاہ پروردگار میں کہا، یا اللہ اب 10 سال گزر گئے، اب بتا تیرا دشمن کون ہے، کس سے لڑوں جا کر؟ اس لیے کہ موسوی مزاج چین سے نہیں بیٹھتا، جب تک اللہ کے دشمنوں کا خاتمہ نہ کر لے اس وقت تک اسے آرام نہیں آتا. کہ یا اللہ بتا کون ہے جس سے مجھے لڑنے کے لیے تو بھیجنا چاہتا ہے؟ تو آواز ہے، اذهب الى فرعون انه طغى، جس کے گھر میں پلے ہو اسی کو جا کر ختم کر کے دکھاؤ، تب تو کارنامہ ہوگا. اب یہ بہانے نہیں چلیں گے، میں معاشرے کی بات کر رہا ہوں کہ صاحب ان کے تو ہم پر بڑے احسانات ہیں، ان کے جو ہم نے روٹی کھائی ہے، ان کا تو ہم نے نمک کھایا ہے. کتنا ہی نمک کھایا ہو مگر اللہ کا نمک سب سے بڑا نمک ہے، اللہ کا حق سب سے بڑا حق ہے. کہا کہ جاؤ اسی فرعون سے جا کے ٹکرا جاؤ، تاغی ہو گیا ہے، وہ سر چڑھ رہا ہے، وہ بہت آگے بڑھ گیا ہے. اب حضرت موسیٰ پہنچے اور حضرت موسیٰ نے سبتیوں کو جمع کرنا شروع کیا، اپنے قبیلے کے لوگوں کو. اور جب سبتی جمع ہو گئے، مجھے معاف کیجیے گا، آج 5-8 منٹ میں آپ سے زیادہ لوں گا، راضی ہیں؟ اللہ اور سب کو جمع کرنے کے بعد پروردگار عالم کی توحید کا اعلان حضرت موسیٰ نے کیا، کلمہ توحید پڑھانے کا دعوت دی، اور اپنی نبوت کا اور اپنی رسالت کا اقرار لیا، اور اس کے بعد جہاد شروع ہوا ہے قبطیوں کے مقابل سبتیوں کا. اب حضرت موسیٰ سے چیلنج ہوا ہے، موسیٰ تم اگر سچے ہو تو آ جاؤ، مقابلہ ہے تمہارا. حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں عصا پہنچے لے کر دربار فرعون کے اندر، رسیاں تھیں، لکڑیاں تھیں، جادوگر بیٹھے تھے. ایک مرتبہ جادوگروں نے اپنا جادو دکھانا شروع کیا، وہ لکڑیاں پھینکنا شروع کی، جیسے جیسے لکڑی جا کر زمین پر گرتی تھی وہ چھوٹے چھوٹے سانپ بن جاتے تھے، جتنی بڑی لکڑی ہوتی سانپ بن جاتے تھے. حضرت موسیٰ اس کو دیکھ رہے تھے کہ وہ ان کی طرف بڑھ رہے ہیں، انہیں ڈسنے کے لیے، انہیں کھانے کے لیے. تو وہی ہوئی حضرت موسیٰ پر، موسیٰ گھرو گھبراؤ نہیں، ڈرو نہیں، تمہارے ہاتھ میں عصا ہے، تم بھی پھینک دو اسے. اب حضرت موسیٰ نے اپنے عصا کو زمین پر پھینکا تو وہ اژدہا بن گیا، اور صرف اژدہا نہیں بنا بلکہ ان سارے سانپوں کو مڑ مڑ کر کھاتا رہا، جہاں منہ مارا وہاں چھوٹے چھوٹے سانپوں کو اپنے بدن میں نگل لیا. اور حضرت موسیٰ خود اسے دیکھ کر، قرآن تو یہی کہتا ہے کہ گھبرانے لگے، پر وزیر عالم نے کہا موسیٰ گھبراؤ نہیں، یہ تمہارے ہی ہاتھ کا عصا ہے، یہ بھی کچھ دیر پہلے تمہارے ہاتھ میں تھا. عزیزان گرامی، شاید اس کے اندر بھی ایک پیغام ہے، بعض اوقات جب شکلیں بدل جاتی ہیں تو گھبرانا نہیں چاہیے، جب صورتیں تبدیل ہو جائیں تو گھبرانا نہیں چاہیے، یہ وہی تو ہے جو کل تمہارے ساتھ تھے. اب حضرت موسیٰ نے بڑھ کر کہا ہے، اللہ نے کہا ہے موسیٰ بڑھ کر اسے اٹھا لو، حضرت موسیٰ نے اسے اٹھایا تو پھر وہ لکڑی ہو گیا. تو وہاں جیسے ہی وہ لکڑی بنا اجدہ عصا ہے حضرت موسیٰ، اور وہ ساری رسیاں، وہ سارے سانپ وہ کھا گیا، تو سب قرآن کہتا ہے سارے ساحرین سجدے میں گر گئے. تو فرعون نے بڑھ کر کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو تم، اب تک تو مجھے اللہ مان رہے تھے. کہا نہیں، جو پڑھا لکھا ہوتا ہے وہ دلیل کے آگے رکتا نہیں ہے، اسے دلیل کے آگے کھانے ہونا پڑتا ہے، خاشے ہونا پڑتا ہے، جھک جانا پڑتا ہے. عزیزان گرامی، جب کوئی بندہ اللہ کا بندہ بن جائے تو پھر بادشاہوں کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہتی. یہی بتایا ان جادوگروں نے، جب میں نے اللہ کو مان لیا تو اب یہ فرعون کی کوئی حیثیت نہیں ہے. حضرت موسیٰ کا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب حضرت موسیٰ نے اس عصا کے ذریعے سے وہ معجزہ دکھایا. اب یہ عصا اور بہت سارے کام کرے گا. اب طے ہو گیا کہ سارے قبطی ایک ہو کر سبتیوں پر حملہ کریں جی، اور ایک بہت بڑا لشکر سبتیوں کے خلاف چلنے لگا. حضرت موسیٰ نے فرمایا، تم میرے پیچھے پیچھے چلو، میں تمہیں بچاؤں گا. عزیزان گرامی، فرار کوئی اور شے ہے، ہجرت کوئی اور شے ہے، ہر حرکت کو فرار نہیں بولا جاتا بلکہ بعض اوقات حرکت ہجرت بھی ہوا کرتی ہے اور بعض اوقات حرکت فرار بھی ہوا کرتا ہے. جناب امام حسین مدینے سے جو جا رہے ہیں وہ ہجرت ہے اس لیے کہ وارث موسیٰ ہیں اور موسیٰ حرکت کر رہے ہیں جسے ہجرت کہا جاتا ہے کہ تم میرے ساتھ چلو. وہاں بھی موسیٰ اکیلے نہیں جا رہے پوری امت کو بچا رہے ہیں. یہاں بھی جو حسین کے پیچھے لگے گا وہ بچ جائے گا اور جو حسین کو چھوڑ دے گا وہ زندہ ضرور رہے گا مگر مردہ کہلائے گا. کتنے لوگ تھے جو کربلا میں حسین کے 72 میں شریک نہیں ہوئے لیکن زندہ رہتے ہوئے مردہ کہلائے. لیکن جو 72 آئے اور اس طوفان یزیدیت سے گزر گئے اور اس دریا کے اندر اتر کر نکل گئے وہ آج تک زندہ ہیں, وہ آج تک باقی ہیں. حضرت موسیٰ لے کر چلے آگیا سامنے دریائے نیل. موسیٰ یا اللہ کیا کروں, کہ ان میں عصا مارو. جتنے عصا حضرت موسیٰ نے مارے اتنے اس کے اندر رستے بنتے چلے گئے. چاہتے تو 2 مار دیتے, چاہتے تو 6 مار دیتے, 12 رستے نکالے موسیٰ نے. ایک سلوات بھیجے محمد والے محمد صاحب جی. حضرت موسیٰ نے دریا میں 12 رستے بنائے اور اب خود اتر گئے دریائے نیل کے اندر. سارا قوم ساری قوم ساری ملت حضرت موسیٰ کے پیچھے پیچھے دریا کے اندر اتر گئی اور ادھر حضرت موسیٰ اپنے لوگوں کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں. ایسا نہیں تھا کہ کوئی دیواریں بن گئی ہوں, کوئی شیشے کی دیواریں بن گئی ہوں, کوئی لوہے کی دیواریں بن گئی ہوں. قرآن اور قصص انبیاء یہ کہتے ہیں کہ پانی دکھائی دے رہا تھا مگر مل نہیں رہا تھا, پانی دکھائی دے رہا تھا مگر مل نہیں رہا تھا اور یہ اس رستے کے اندر اترتے تھے اور باہر نکل جاتے تھے. نہ کسی امتی کو شک ہو رہا تھا کہ ڈوبیں گے یا بچیں گے, اس لیے کہ انہیں یقین تھا کہ لے جانے والا معصوم ہے. جب قیادت معصوم کر رہا ہو تو امتی کو پریشان نہیں ہونا چاہیے. اب ایک مرتبہ موسیٰ آگے بڑھ رہے ہیں, لوگ پیچھے پیچھے اطمینان کے ساتھ. یہاں حضرت موسیٰ کا لشکر ابھی دریا کے اندر ہے کہ وہاں فرعون داخل ہو گیا. یا اللہ اس پانی کو ملا دے یہ فرعون ڈوبے, توجہ چاہوں گا. لیکن عزیزان گرامی یہاں فرعون ڈوب نہیں رہا, اس لیے نہیں ڈوب رہا کہ ابھی ایک معصوم کے پیچھے چلنے والا نہر میں دریا میں موجود ہے. میں فرعون کو نجات نہیں دے رہا, میں معصوم کے پیچھے رہنے والے کو نجات دے رہا ہوں. اور جب سارا لشکر فرعون کا دریا کے اندر آ گیا تو اس وقت پانی ملا تھا. بتانا چاہتے ہیں کہ باطل اگر رہنمائی کر رہا ہو تو ڈوب جاتا ہے, پیچھے لے جانے والوں کو بھی ڈوبو دیتا ہے, اور اگر معصوم رہنمائی کر رہا ہو تو خود بھی بچتا ہے, پیچھے چلنے والے بھی بچ جاتے ہیں. اب یہ نہیں کہا جائے گا کہ 1400 برس گزر گئے اب تک رو رہے ہو. 1400 برس گزر گئے اب تک یزید کے اوپر لعنت کر رہے ہو, یہ نہیں کہا جائے گا. اس لیے کہ یہ کاروان ابھی چل رہا ہے, رونے والے بھی آتے رہے, ہنسنے والے بھی آتے رہے. جب تک رونے والے نہیں بچیں گے ہنسنے والے ڈوبتے رہیں گے, اور یہ دریا نہیں ملے گا جب تک دونوں نہ آ جائیں. ایک وہ کہ جو رونے والوں کا کاروان ہے, ایک وہ ہے جو ہنسنے والوں کا کاروان ہے. اور اس انداز سے حضرت موسیٰ باہر نکل گئے اور فرعون ڈوب گیا. یہاں پر عزیزان گرامی ذرا محسوس کیجئے کہ در حقیقت نجات دینے والی ذات وہ ہے کہ جس کے اوپر بھروسہ کیا جائے, اس لیے کہ وہ معصوم ہے, ایک ذرہ برابر بھی شک نہ آنے پائے. ام موسیٰ نے اپنے بچے کو دریا کے حوالے کر دیا تاکہ موسیٰ بچ جائے. کلیجہ ماں کا ضرور تھا مگر اللہ کا بھروسہ تھا. جب عورت اس درجے کی ہو, جب خاتون کا کردار اس درجے کا ہو تو پھر عصمتیں محفوظ رہتی ہیں, نبوتیں پروان چڑھتی ہیں, رسالتیں پروان چڑھتی ہیں, اور پھر لوگوں کی ہدایت کا سامان ہو جاتا ہے. وارث موسیٰ حسین ابن علی, وہاں ام موسیٰ, وہاں خوار موسیٰ, وہاں جس نے موسیٰ کو پالا آسیہ, یہاں وارث موسیٰ بھی. جب تک ان کرداروں کو جمع نہیں کریں گے وارث کیسے کہلائیں گے؟ ایک ام علی اصغر بھی ہوگی, ایک خواہر علی اصغر بھی ہوگی, ایک علی اکبر کو پالنے والی زینب کبرا بھی ہوگی. تو سارے کردار حسین ابن علی لے کر آئیں گے کہ جو وہاں موسیٰ کو بچانے والے کردار. وہاں موسیٰ نے اپنی امت کو بچایا, اور کبھی یہاں حسین ابن علی اپنی امت کو بچانے کے لیے موجود ہے. ہر زمانے میں نیل ہے, ہر زمانے میں فرعونیت ہے, تو ہر زمانے میں حسینیت بھی چاہیے. اور ادھر حقیقت عزاداری حسینیت سے وابستگی کا نام ہے. ایک رہنما ہے کہ جو تمہیں دریا کے دنیا کے نیل سے نکالنا چاہتا ہے, اس پار اس پار لے جانا چاہتا ہے. اور یاد رکھو تمہارے پیچھے لوگ رہیں گے مدتوں, تمہارے خلاف باتیں ہوں گی, مگر کیونکہ حسینیت سے وابستہ ہو تو وہ ساری تحریکیں ختم ہو جائیں گی, وہ ساری باتیں ختم ہو جائیں گی. اس لیے کہ حسین ابن علی نجات دہندہ ہے. کربلا ایک ماں کا کردار بھی ہے, ایک بہن کا کردار بھی ہے, اور کربلا ایک لے بالک ایک بچے کو گود لینے والی ماں کا کردار بھی ہے. حضرت علی اکبر کو زینب نے بڑھ کر لے لیا تھا نا, بھائی اس بچے کو میں پالوں گی. ماں بند کر رہی جناب زینب کبرا. اور ایک ماں ہے رباب, بڑا کلیجا تھا حضرت رباب کا. حضرت ام موسیٰ اپنے بچے کو نہر کے حوالے کر رہی ہے, نیل کے حوالے کر رہی ہے. ام علی اصغر بھی اپنے بچے کو کربلا میں ایک نیل ہے جس کے حوالے کر رہی ہے. یہ بچہ تو ردو الیک ہے ام موسیٰ, موسیٰ کو لوٹا دیں گے ہم, لیکن ام رباب کو پتا ہے کہ بچہ لوٹے گا نہیں. ام علی اصغر کو معلوم ہے کہ بچہ لوٹے گا نہیں. لاؤ اے رباب اسے اجلا سکتا پہ لا کے میرے ہاتھوں پر رکھ دو, میں اس بچے کو پانی پلا کر لے آؤں. جناب رباب نے اپنے بچے کو اجلا سا کرتا پہنایا. ہزاروں بڑا کلے جائے, میرے ذہن میں ایک بات آ رہی ہے, جناب رباب ہمارے گھر میں بچے ہیں نا, ماں کے سامنے اگر بچہ بھوکا ہو جاتا ہے تو ماں بڑی مسترب ہوتی ہے, اس کا حال غیر ہو جاتا ہے. میرے دوست, میرے استاد, میرے احباب کچھ بنارس کے رہنے والے بتاتے ہیں کہ ان کے مدرسہ جوادیہ سے روز عاشورہ کو جلوس نکلتا ہے, اور وہ جلوس مختلف رستوں سے ہوتا ہوا کربلا یا جہاں تعزیے جھنڈے کیے جاتے ہیں وہاں جاتا ہے. فرمانے لگے ایک سال میں جلوس کے آگے آگے چل رہا تھا تاکہ انتظامات کو دیکھ سکوں کہ رستے صاف ہیں, رستے ہموار ہیں, جلوس گزرنا ہے. روز عاشورہ کا دن, تعزیہ نکل چکا ہے, جلوس امام حسین کی شہادت کا نکل گیا ہے. کہتے ایک چاراہے سے میرا گزر ہوا تو کیا دیکھا, ہندو عورتیں شیرخوار بچوں کو گودوں میں لیے کھڑی ہیں. بنارس کے سارے ہندوستان میں ایسے ہی ہوگا, لیکن میں وہاں کا سنا ہے تو بتا رہا ہوں کہ ہندوستان ہے بنارس کے شہر کی ہندو عورتیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو گودوں میں لیے کھڑی ہیں, شیرخوار بچوں کو ایک چاراہے پر. کہتے میرا جب وہاں سے گزر ہوا تو ان میں سے ایک نے کہا, بھائی مسلمان لگتے ہو؟ تو میں نے کہا ہاں مسلمان ہوں. کہ بتاؤ بابا حسین کا جلوس کب گزرے گا؟ تو کہنے لگے, میں نے کہا تمہیں بابا حسین کے جلوس کا انتظار کیوں ہے؟ کیا تمہیں نہیں معلوم آج عاشورہ ہے, آج حسین کا شیر خوار بچہ مارا گیا. ہم اس وقت تک اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتے جب تک تازی رکھنا نہ دیا جائے. تجربہ بدل رہا, خدا کسی وقت نہ اتنی مدت گزرنے کے بعد بھی ماں کے کلیجے بھرنے لگتے اس تصویر کو سن کر, اس ماں کی کیا کیفیت ہوگی جسے رباب کہا جاتا ہے. میرے والی اب تو یہ حرکت بھی نہیں کر رہا, اب تو اس کے بدن میں حرکت بھی نہیں ہے کہ کچھ دیر کے بعد دنیا سے چلا جائے گا, اسے چند بول پانی پلوا دیجیے. امام حسین نے اپنے بچے کو گود میں لیا, میدان کربلا میں آئے, آواز دی ہے قوم اشقیا اگر میں خطا کار ہوں تو اس بچے نے کیا گناہ کیا, اسے پانی پلا دو. امام حسین نے جب دیکھا کوئی جواب نہیں دے رہا, یہی وہ منزل ہے جو جناب سکینہ سے فرمایا تھا, سکینہ جب مدینے واپس جاؤ ہمارے چاہنے والوں کو کہنا کہ جب ٹھنڈا پانی پیو تو حسین کو یاد کرو. اور میرے بابا نے کہا ہے کہ اس وقت بڑی مصیبت کی جب حسین پانی مانگ رہے ہیں. اپنے بچے علی اصغر کے لیے حسین پانی مانگ رہے ہیں, لوگوں نے جواب نہیں دیا تو فرمایا علی اصغر تم بتاؤ کتنے پیاسے ہو, انہیں تم بتا دو کہ تم کتنے پیاسے ہو. جناب علی اصغر نے سوکھی زبان خشک لبوں پر پھیرنا شروع کی, لوگ مڑ مڑ کر رونے لگے. اور ملا کو آواز دے کر کے سارے ساتھ لے کا کلام اور حسین کے کلام کو فتح کرو, اس لیے کہ انقلاب وفا ہو جائے گا. کے وبا آزادار ہو. جناب علی اصغر کی طرف پھینکا گیا, جناب علی اصغر نے ہمت کر گلے پر تیر لے لیا, حسین نے چلو میں خون کو لیا. چاہتے ہیں آسمان کی طرف پھینکے, آواز آئی کبھی بارش نہیں برسے گی. چاہتے ہیں زمین کو چھوڑ دے, آواز آئی کبھی فصلیں نہیں اگیں گی. میرے مولا نے چہرے پر خون مل لیا اور آواز دی اسی آدم میں محشر میں اٹھایا جاؤں گا. مجھ سے اللہ پوچھے گا تیرے چہرے پر خون کس کا ہے, تو جواب دوں گا میرے علی اصغر کا خون میرے چہرے پر لگا. امام حسین نے رضا اللہ نے گریہ کر لیا, اپنے بچے کے جنازے کو علی اصغر کے جنازے کو ابا کی دامن میں لپیٹ لیا, اس لیے کہ گرمی بہت ہے, دھوپ پڑ رہی ہے, امام حسین بڑھ رہے ہیں. اس خیمے کی طرف جو ماں کا خیمہ ہے, کچھ قریب آیا خیمہ تو سوچا کہ کہیں ماں دیکھے تو مر نہ جائے. یہ سوچ کر پیچھے ہٹے, آواز دی انا للہ وانا الیہ راجعون, اور پھر کچھ اور سوچا تو آگے بڑھے. رضن جزا ہی وہ تسلیم لمرے, ابھی اسی کیفیت میں حسین ابن علی ہے, کبھی آگے جاتے کبھی پیچھے آتے. درے خیمہ سے پردہ ہٹا, چار سالہ سینے پر سونے والی بچی جناب سکینہ درے خیمہ پر, اجر عمر اللہ, جناب سکینہ درے خیمہ پر آ کے کھڑی ہو گئی. امام حسین کو دیکھ کر کہا, بابا میں بھی پیاسی ہوں, مجھے پانی پلا رہی ہے, اس لیے کہ جناب علی اصغر ابا کے دامن میں ہے. لگ ایسا رہا ہے جیسے بچہ سو رہا ہے. آواز دے کر کہا, بابا مجھے بھی پانی پلا لائیے. امام نے کوئی جواب نہیں دیا. اسی کیفیت میں دوبارہ خیمے سے پردہ ہٹا, ماں آ کر کھڑی ہو گئی. بڑا امتحان تھا حسین ابن علی کے لیے. جناب رباب کو دیکھ کر فرمایا, رباب بتاؤ میں کون ہوں؟ فرمایا, رباب بتاؤ میں کون ہوں؟ جناب رباب نے غور سے دیکھ کر کہا, آپ میرے مولا ہیں, آپ میرے امام ہیں, آپ میرے والی ہیں. جب امام نے امامت کا اقرار لے لیا, آگے بڑھے, ابا کا دامن ہٹا دیا, خون میں لت پت بچہ ماں نے دیکھا, ماں سے رہا نہ گیا. ایک مرتبہ لبوں پر لب رکھ دیے, یا بنیا اب مصر کا یو نہر, کیا تم جیسے بھی نہر کیے جاتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آگے بڑھ کر کہا, اے میرے والی کیا کریں گے اس جنازے کا؟ کہا, یہ گھوڑوں کے قدموں کو برداشت نہیں کر سکتا, یہ گھوڑوں کی ٹانگوں کو برداشت نہیں کر سکتا. اس نے خیمہ پر عجیب انداز ہے, اللہ تعالیٰ عجیب مظلومیت ہے, ایک باپ اور ایک ماں کی. باپ جنازہ اٹھائے ہیں, ماں تشیے جنازہ کر رہی ہے. اس نے خیمہ پر حسین چلے گئے, ننگی سے قبر کھودی, اپنے بچے کو قبر میں لٹا دیا. کیسے گرم ریت علی اصغر پر ڈالی ہوگی, لیکن اداکارو امام حسین نے بچے کا لاشا تو دفنا دیا. ماں کو بڑا سکون ملا ہوگا کہ میرا بچہ محفوظ ہو گیا, میرے بچے کا لاشا دفنا دیا گیا. لیکن جب لاشوں پر جب سر گرنا شروع کیے گئے اور علی اصغر کا سر نہ ملا, تو نیزا بردار کو کربلا کے میدان میں چلے. وہ ماں دیکھ رہی تھی, میرا بچہ کہاں دفنایا گیا. ایک نیزا زمین میں گیا, ایک لاشا باہر آیا, آواز دی, میرے بچے علی اصغر, میں نے سنا تھا کہ ایک مرتبہ مارے جانے کے بعد پھر لاشے کی بے حرمتی نہیں ہوتی. میں کہوں گا بی بی ربا, 11 محرم کو جب مقدس سے گزرے گی, حسین کا لاشا پہچاننے میں نہیں آئے گا. گھوڑوں کی تاپے ہیں اور فرزند زہرا کا لاشا. یا اللہ ہماری اس عبادت کو قبول فرما, ان آوازوں پر رحمت نازل فرما, رونے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما, حاضرین کے مرحومین کی مغفرت فرما, خاص طور پر سید عادل جعفری ابن اختر جعفری اور قادر علی خان جو آج پاکستان میں رحلت کر گئے, اسی طرح اور مومنین جو اس دنیا سے جا چکے ہیں, یا اللہ ان کی مغفرت فرما, درجات کو بلند فرما, امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما, ماتم حسین کی